بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے آئیے آج کے پروگرام میں شامل اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔
خارجی و داخلی مسائل پر قائد انقلاب اسلامی کا رہنما خطاب۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون۔ ہندوستان کے وزیر داخلہ کے بیان پر بی جے پی کا رد عمل۔ روس اور نیٹو کے تعلقات میں رکاوٹیں۔ سعودی عرب میں دہشت گردی مخالف کانفرنس۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
جی ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قائد انقلاب اسلامی کے خطاب سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے منگل کے روز تبریز کے عوام کے ایک بڑے طبقے سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے داخلی اور خارجی مسائل کے بارے میں رہنما ارشادات بیان فرمائے۔ آپ کے خطاب کے حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے شہر تبریز کے عوام کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر صوبہ آذربائیجان سے تہران آنے والے مختلف عوامی طبقات سے خطاب میں نہایت اہم نکات بیان فرمائے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں ایران سے مذاکرات کی امریکی پیشکش اور ایران کی جانب سے اس کو مسترد کر دیے جانے کی وجوہات پر روشنی ڈالی۔ آپ نے کچھ دنوں قبل پارلیمنٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمد نژاد کی تقریر کے وقت پیش آنے والے قضیے اور وزیر محنت کے امپیچمنٹ کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے سلسلے میں مشفقانہ نصیحتیں فرمائیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے ان معاملات کو نہایت نامناسب قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے مجریہ کے سربراہ صدر احمد نژاد کے ذریعے عدلیہ اور مقننہ کے سربراہوں کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے الزامات کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک شعبے کے سربراہ نے دوسرے دو شعبوں کے سربراہوں کو ایسے الزام کی بنیاد پر کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جو ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ کسی عدالت میں پیش تک نہیں کیا گیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ عوام کے بنیادی حقوق کا ضیاع، شریعت، اخلاقیات اور قانون کے منافی اقدام ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس اصول پر تاکید کرتے ہوئے کہ نفسیاتی اور اخلاقی چین و سکون عوام کے بنیادی حقوق ہیں فرمایا کہ جب ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ہمارے دشمن بھی مشترک ہیں تو حکام کو بھی دشمنوں کی سازشوں کے مقابل متحد رہنا چاہیے۔ آپ نے اسی نصیحت پر اکتفا کی کہ یہ کام ملت ایران سے کیے گئے عہد، اٹھائے گئے حلف اور ملت ایران کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حکام کو چاہیے کہ معاشی مسائل کی گتھیوں کو سلجھانے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لائیں، کیونکہ آج دشمن نے اقتصادی شعبے کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دشمن نے اعلیٰ سطح پر اسلامی نظام میں تفرقہ و اختلافات ڈالنے کی سازشوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سے حکام کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسے مسائل کو ہوا دینا جو ایران کے خلاف دشمن کے پروپیگنڈوں کے لیے خوراک فراہم کرتے ہیں اور جن سے اسلامی نظام کے اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نہایت نامناسب ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش میں مضمر امریکہ کے اہداف کی وضاحت بھی فرمائی۔ آپ نے کہا کہ دشمن چاہے جو دعوے کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملت ایران کے مقابل اسے بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور اسی صورتحال نے امریکہ کو غیر منطقی اقدامات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں امریکی حکام کے قول و فعل کے تضادات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ تضاد امریکہ کی غیر منطقی روش کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے غیر منطقی فکر کا حامل ہونے کی ایک اور دلیل اس کا انسانی حقوق کی حمایت میں بے بنیاد دعوے کرنا ہے۔ امریکہ نے ابو غریب اور گوانتانامو جیلوں میں جو غیر انسانی اقدامات کیے ہیں اور افغانستان و پاکستان میں جو قتل عام کیا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کا ذرہ برابر احترام نہیں کرتا۔ ملت ایران کے خلاف امریکہ کا رویہ اس کے جھوٹ اور تضاد بیانی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ امریکہ جمہوریت کو فروغ دینے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایران کے خلاف جو تمام معیارات کی روح سے ایک جمہوری ملک ہے اقدامات کرتا رہتا ہے، لیکن علاقے کے بعض ملکوں کی حمایت کرتا ہے جہاں کے عوام نے کبھی بیلٹ باکس کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی صدر کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ ایران کو ایٹم بم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اقدام کریں گے فرمایا کہ یہ بیان ایک فریب ہے، کیونکہ ایران کو ایٹم بم بنانے میں دلچسپی ہی نہیں ہے، اور ایران کا یہ موقف امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دینی عقیدے کی بنیاد پر ہے، ورنہ اگر ایران ایٹم بم بنانا چاہتا تو امریکہ اسے ہرگز نہیں روک سکتا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی کی نظر میں آج جو بحران ہے اس کی وجہ ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ نہیں جس کا دعویٰ امریکی صدر کر رہے ہیں، بلکہ امریکہ کا مقصد ملت ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کے مسلمہ حقوق سے محروم کرنا ہے، لیکن امریکہ ملت ایران کے اس حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ امریکہ مذاکرات کو ترپ کی چال سمجھتا ہے اور مسلمان قوموں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایران بھی بہت سی مشکلیں برداشت کرنے کے بعد آخر کار امریکہ سے مصالحت کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن ملت ایران توانائی اور طاقت رکھتی ہے، لہذا امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات سے امریکہ کی یہ غرض نہیں ہے کہ وہ ایران کی دلیلیں سننا چاہتا ہو اور پابندیوں نیز اپنی مداخلتوں کا خاتمہ مقصود ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ یورینیم کی افزودگی اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول سے دست بردار ہو جائے۔ لہذا اس صورتحال میں کیا ملت ایران اور امریکہ کے درمیان کبھی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟
ناظرین، داخلی معاملات اور خارجہ امور کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کا جائزہ آپ نے سنا۔ یہ خطاب قائد انقلاب اسلامی نے منگل کے روز نہیں بلکہ ہفتے کے روز کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان اور ایران نے سیکیورٹی کے شعبے میں باہمی تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں استحکام کی علامت ہے۔ اس سمجھوتے کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان نے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق جس پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ مصطفیٰ محمد نجار اور پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے دستخط کیے ہیں، دونوں ممالک سرحد کی سیکیورٹی، منشیات اور انسانوں کی منصوبہ بند اسمگلنگ سے مقابلے، نیز اطلاعات کے لین دین میں تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک نے امید ظاہر کی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں استحکام اور فروغ آئے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے بھی پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک سے ملاقات کے وقت ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی کے مسائل کو مشترکہ مشکل اور بیرونی طاقتوں کی مداخلتوں کا نتیجہ قرار دیا اور اس بات پر تاکید کی کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان سیکیورٹی تعاون معاہدہ دونوں ممالک اور علاقے کے مفاد میں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر تاکید کے ساتھ کہ ایران ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے گا یہ امید ظاہر کی کہ حکومت پاکستان کی کوششوں سے بدامنی پھیلانے کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ صدر احمد نژاد نے گیس اور بجلی سمیت تمام مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کے بارے میں ایران اور پاکستان کے حکام کے بلند عزائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسی ملک پاکستان کی ترقی و پیش رفت کے لیے گیس، بجلی اور انرجی دینے کے سلسلے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق مسائل اور اس ملک میں ہونے والے دھماکے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے دشمنان اسلام کے اہداف کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایسے وقت ہے کہ عراق اور افغانستان میں بیرونی فوجوں کی موجودگی سے نہ صرف علاقے میں امن قائم کرنے میں مدد نہیں ملی بلکہ اس کے برعکس بد امنی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علاقے کی مشکلات کا تعلق علاقے کے باہر کی قوتوں سے ہے۔ اگر علاقائی ممالک کے درمیان مشترکہ نظریات کے مطابق باہمی تعاون میں اضافہ ہو جائے تو یقینی طور پر علاقے کو ترقی ملے گی اور علاقے کی مشکلات کو بھی دور کیا جا سکے گا۔ لیکن اس تعاون کا لازمہ یہ ہے کہ تمام ممالک ان مشترکہ خطرات کو اچھی طرح سے درک کر لیں جو علاقے کی قوموں کے سروں پر مڈلا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں مشترکہ پروگرام کے ذریعے علاقے کے مسائل کو حل کرنے میں مؤثر اقدام کیا جا سکتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون معاہدے کو اس سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ علاقے کے سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت قریبی تعاون کی ضرورت ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا بھی خیال ہے کہ باہمی تعاون کے ذریعے علاقے کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ اور مشکلات پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام سے ملاقاتوں کے موقع پر جو وعدے کیے ہیں، اس سے امید ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین سے تمام دہشت گرد گروہوں کو باہر نکال پھینکنے میں اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائے گا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے دہشت گردی اور امریکہ کے ڈرون طیاروں کے حملوں کو پاکستانی حکام اور قوم کی تشویش قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک علاقے کے ممالک، خاص طور پر ایران، افغانستان اور پاکستان، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے، اس وقت تک علاقے میں امن و ثبات قائم نہیں ہو پائے گا۔ بیرونی طاقتیں علاقے میں دہشت گرد گروہوں کو جنم دے کر خطے میں پھیلی ہوئی بدامنی سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ایسی صورت میں علاقائی ممالک کے مفادات کا تقاضا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے خطے کے مسائل و مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ایران، افغانستان اور پاکستان کے لیے جو دہشت گردی اور جنگ کی اصل بھینٹ چڑھنے والے ممالک ہیں، علاقے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بدامنی سے مقابلے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپس میں ہماگیر تعاون کے فروغ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کا جائزہ پیش کیا گیا۔ ناظرین، ہندوستان کے وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے بھگوا دہشت گردی کے حوالے سے اپنا بیان واپس لے لیا اور اس پر معذرت خواہی کر لی ہے۔ ان کے بیان پر بی جے پی نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ہندوستان کے ممتاز تازہ نگار اور سیاستداں اتل کمار انجان سشیل کمار شندے کے بیان کی واپسی اور ان کی عذر خواہی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
وزیر داخلہ شندے صاحب نے جو کانگریس کے اجلاس میں بیان دیا، اس بیان نے دیش کو چونکا دیا۔ چونکا اس معنی میں دیا کہ انہوں نے ایک بیان دے کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے اندر بی جے پی اور آر ایس ایس کئی طرح کے ان کی تنظیموں میں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور سرکار کے پاس اس کے پختہ ثبوت ہیں۔ اس بات کو جب انہوں نے کہا تو ہندوستان کے اندر ایک لہر پیدا ہو گئی اور لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ہوم منسٹر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے پہلے بھی تمام اخباروں میں یہ کھلی بات سامنے آ چکی تھی کہ مالیگاؤں سے لے کر کے مکہ مسجد تک اور سمجھوتا ایکسپریس میں ابھینو بھارت کے لوگ ملوث تھے، جن کے خلاف تمام طرح کے ثبوت تھے۔ سوامی اسیمانند، پرگیا بھارتی اور کرنل پروہت جیسے لوگوں نے کئی جگہوں پر اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ان سب دھماکوں میں کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک پوری یوجنا تھی، ایک طریقے سے تار جڑے ہوئے تھے کئی طرح کے مشکوک قسم کے آرگنائزیشن سے، جو اس بات کو کہتے تھے کہ ہمیں اکثریت کی فرقہ پرستی کو مضبوط کرنا ہے، ان کی تنظیموں کو مضبوط کرنا ہے، آر ایس ایس سے ان کے تعلقات تھے، اور ایک طریقے سے وہ ہندوستان کی گنگا جمنی تحریک کے خلاف تو تھے ہی تھے۔ ہماری جو سانجی وراثت سے، جو سانجی سعادت سے جو بات پیدا ہوئی تھی اس کے بھی خلاف تھے۔ وہ ہندوستان کے اندر ایک ہندو اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے تھے، ان کا سیکولرزم میں کوئی یقین ہے نہیں۔ یہ سب لوگ اکٹھا تھے اور ایک کام کر رہے تھے، لیکن ایک دم سے کانگریس پارٹی کے لوگوں نے پلٹا کھایا اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ شندے صاحب کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ سارے دیش نے ایک نہیں، دن میں پانچ دفعہ اور لگاتار ایک ہفتے تک ان کا وہ بیان ٹیلی ویژن کے ان کی ہی زبانی سنا۔ اب کانگریس کے ترجمان اس کی نئی نئی کہانی بتانے لگ گئے، اور اب یہ کہا ان شندے نے کہ ان کے بیان کو لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ ان کا بیان تو بہت صاف تھا، لگتا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں لین دین طے ہو گیا ہے۔ میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ ہندوستان کی جو آج کی سرکار ہے، جو یو پی اے کی سرکار ہے، جس کی قیادت کانگریس پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، یہ کانگریس پارٹی بھی فرقہ پرستوں سے اب ہاتھ ملانے میں، ان سے دو چار ہونے میں، ان سے بات چیت کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانے میں کہیں بھی اس کو شک شبہ نہیں رہتا۔ اب وہ اس کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے میں اسے کوئی گریز نہیں ہے، اور جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارے شندے صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے آزاد ہندوستان میں، ہندوستان کا گھر منتری، ہندوستان کا ہوم منسٹر ایک بات بیان کرے، دنیا اس کو دیکھے اور اس کے پاس پلٹ جائے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے اور اس دیش کے اندر سیکولر طاقتوں کے لیے ایک بڑی ہی خطرناک پیروکاری کی گئی ہے شندے کی طرف۔
ناظرین، اور رخ کرتے ہیں روس نیٹو اختلافات کا۔ روس اور نیٹو کے درمیان میزائل شیلڈ کی تنصیب کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان اس حوالے سے ہونے والے مذاکرات بھی تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ایک رپورٹ اس حوالے سے پیش خدمت ہے۔
روس کے وزیر خارجہ ماسکو اور نیٹو کے روابط کے سلسلے میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات میں افغانستان کے حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آئندہ پیر کو برسلز میں یہ اجلاس ہوگا اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل اینڈرس فاگ راسموسن ایسے عالم میں تبادلہ خیال کریں گے کہ مشرقی یورپ میں میزائل شیلڈ کی تنصیب کا مسئلہ فریقین کے مابین گہری خلیج کا سبب بنا ہوا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ الیکسی مشکوف نے اس ملاقات سے قبل ایک بار پھر ماسکو کا یہ مطالبہ دہرایا کہ نیٹو میزائل شیلڈ سسٹم کے سلسلے میں روس کو ضروری ضمانتیں دے۔ اس سے پہلے نیٹو میں روس کے ایلچی الیگزینڈر گروشکوف نے بھی کہا تھا کہ نیٹو اور روس کے مابین سیکیورٹی تعاون میزائل شیلڈ پروگرام پر اختلافات کے ازالے پر منحصر ہے۔ نومبر 2010 میں روس اور نیٹو نے لسبن اجلاس میں میزائل شیلڈ پروگرام کے سلسلے میں تعاون کرنے پر اتفاق کر لیا تھا، لیکن اس بات پر اختلاف باقی رہا کہ روس نے میزائل شیلڈ پروگرام مشترکہ طور پر قائم کرنے پر زور دیا، جبکہ نیٹو نے کہا کہ دونوں فریق الگ الگ میزائل شیلڈ نصب کریں۔ روس کو مشرقی یورپ میں نیٹو کی میزائل شیلڈ کی تنصیب پر گہری تشویش ہے اور اسے اپنے سرحدیں خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کریملین کی خواہش ہے کہ روس کو یہ قانونی ضمانت دی جائے کہ اس میزائل شیلڈ سے اسے کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن نیٹو نے روس کے اس مطالبے کو اب تک نظر انداز کیا ہے۔ روس ترکی اور شام کی مشترکہ سرحد پر نیٹو کی جانب سے پیٹریاٹ میزائل نصب کیے جانے پر بھی برہم ہے اور نیٹو کے اس اقدام پر اس نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ عالمی تنازعات کے سلسلے میں نیٹو نے حالیہ برسوں میں جو رخ اپنایا ہے وہ بھی روس کے ساتھ نیٹو کے اختلافات کا باعث بنا ہوا ہے۔ شام کے بحران میں نیٹو نے دمشق حکومت کے خلاف مسلح باغی گروہوں کی حمایت کی ہے، جس پر روس کو سخت اعتراض ہے۔ روس اس سے پہلے لیبیا میں بھی نیٹو کی مداخلت کی مخالفت کرتا رہا ہے اور اس نے بار بار کہا ہے کہ نیٹو نے لیبیا کے مسئلے میں سلامتی کونسل کی قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ ان اختلافات کے بعد بھی فریقین نے بعض امور میں تعاون کرنے کی بات کی ہے اور افغانستان میں کچھ امور میں دونوں کے درمیان تعاون ہو بھی رہا ہے، اور اسی تعاون کے نتیجے میں افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے روس سے غیر مہلک ہتھیاروں کی سپلائی ہو رہی ہے۔ افغان فوج کے ہیلی کاپٹروں کی نگہداشت کا کام بھی روسی فوجی ماہرین انجام دے رہے ہیں۔ افغانستان اور مرکزی ایشیا میں منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام میں بھی فریقین کے مابین تعاون جاری ہے، لیکن اس سب کے باوجود جیسا کہ سرگئی لاروف نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر کہا تھا، کچھ غلط ذہنیتوں کی وجہ سے دونوں فریقین کے تعلقات بحال نہیں ہو پا رہے ہیں۔ نیٹو سر جنگ کی مہازارائی والے انداز سے اب تک باہر نہیں نکل سکی ہے اور روس کو گھیرنے کی اس کی کوششیں ماسکو کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔
ناظرین، روس اور نیٹو کے درمیان اختلافات کا احوال آپ نے دیکھا، اور اب ذکر کریں گے ہم سعودی عرب میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف عالمی کانفرنس کا۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ منگل کے روز سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی کانفرنس شروع ہوئی جس میں دنیا کے 49 ممالک شرکت کر رہے ہیں. سب سے اہم بات خود اس مقام کا تعین ہے کہ یہ کانفرنس سعودی عرب میں کیوں کہ یہ. اس کے علاوہ بہت سارے سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے ماہرین کے ساتھ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ممتاز طرز نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب, جبکہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشرق وسطی کے ماہر جناب محمد احمد کاظمی صاحب. میں ان دونوں حضرات کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی شکریہ.
جی گلشن صاحب, بات ہو رہی ہے دہشت گردی کی اور دہشت گردی کے خلاف عالمی کانفرنس کی, اور یہ کانفرنس جو ہے وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں ریاض میں یا سعودی عرب میں اس کانفرنس کے انعقاد کے کیا خاص اہداف و مقاصد ہیں؟
جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی تو عرصے سے جاری ہے دنیا میں, لیکن خاص طور پر 9/11 کے واقعے کے بعد اس پر بہت زیادہ اس کو ایک بنایا گیا اور فوکس کیا گیا اس مسئلے پر, وہ بھی امریکہ کی طرف سے. اور امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے نہ دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ واضح تھی کہ دہشت گردی سے ان کی کیا مراد ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی مقام اور جو تھا منزل جگہ وہ واضح ہے. ساری دنیا میں وہ چاہتے تھے کہ دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جائے, اور یہ سارا انہوں نے پروپیگنڈا کیا. اور 9/11 کے بعد سے اب ایک عشرے سے زیادہ کا وقت عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے, تو وہ مسلسل یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور امریکہ نے جب سے اس نام نہاد دہشت گردی کی اپنی جنگ کا آغاز کیا ہے, تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا یا دنیا میں دہشت گردی کم نہیں ہوئی, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی امریکہ نے دہشت گردی کا بقول اس کے مقابلہ کیا ہے وہاں دہشت گردی جو ہے وہ پنپی ہے, اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. لیکن امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان ہی یہی صورتحال جو ہے یہ سعودی عرب کے تناظر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک وہاں پر مقدس مقامات ہیں, مکہ ہے, مدینہ منورہ ہے, مکہ معظمہ ہے, یا دوسرے جو مقامات ہیں جن کو دنیا بھر کے مسلمان انتہائی عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کو اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں, اور واقعی مقدس مقام ہیں. تو ان کی وجہ سے وہاں کے جو حکام ہیں اس نسبت سے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر میں اپنے آپ کو مقدس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ظاہر یہ کرتے ہیں دنیا بھر میں امریکہ کی طرح کہ وہ بھی دنیا میں ایک عزم رکھتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے, دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے. لیکن جب ہم اس کی تہہ میں جاتے ہیں تو خاص طور پر اسلامی ممالک آپ جس ملک کا بھی نام لیں یا اکثر ممالک جو ہیں اس وقت دنیا میں, تو اس میں ہمیں جہاں بھی دہشت گردی ہے وہاں ایک امریکہ کے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں, اور دوسرے وہاں پر سعودی عرب کے انٹیلیجنس جو ہے, خاص طور پر سعودی عرب کے جو خفیہ ایجنسی کے جو منسٹر ہیں ان کے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں, اور واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ دہشت گردی کی پلاننگ جو ہوئی ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہوئی ہے, اور اس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ کس کس کی لڑائی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. تو ہر جگہ ہمیں ان دو ممالک کے ہاتھ جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں, امریکہ اور سعودی عرب کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یعنی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اگر دہشت گردی کے خلاف یہ کانفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے, تو اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنا ہے یا اس کو ظاہر کرنا ہے کہ سعودی عرب کے حکام جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, تاکہ وہ خود جو دہشت گردی دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردوں کی جو حمایت کر رہے ہیں اس پر پردہ ڈالا جا سکے.
جی گلشن صاحب, آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. اب چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں محمد احمد کاظمی صاحب. کاظمی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کاظمی صاحب, آپ کی مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر ہے, جیسا کہ گلشن صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہاں ہمیں امریکہ اور سعودی عرب کے ایک مخصوص ٹولے، اور خاص طور پر ان کے انٹیلیجنس منسٹر کا ہاتھ نظر آتا ہے، اور اس بارے میں بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹ اور شواہد جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ القاعدہ سے ان کے قریبی رابطے رہے ہیں، اور القاعدہ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ منظم اور تشکیل دینے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں سعودی عرب کے اندر ایک دہشت گردی کے خلاف کانفرنس کا انعقاد، ایک تو اس کے مقاصد کیا ہیں، اور دوسرے اگر سعودی عرب کا دہشت گردی کے معاملات میں کردار ہے تو پھر یہ کانفرنس وہاں کیوں منعقد کی جا رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں جو دہشت گردی مخالف عالمی کانفرنس ہو رہی ہے وہ بظاہر تو ایک اچھے مقصد سے نظر آتی ہے، لیکن اس کے جو سیاسی مقاصد ہیں اور ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ سعودی عرب اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ دہشت گردی مخالف تحریک میں باقاعدہ سرکردہ کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ ایک طرح سے اپنی شبی سدھارنے کے لیے، شبی بہتر کرنے کے لیے وہاں یہ کانفرنس کی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے امریکہ کی سرپرستی اس میں شامل ہے۔ ظاہر ہے سعودی عرب میں کوئی ایسا بڑا ایسی بڑی کانفرنس بغیر امریکہ کی حمایت کے یا اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتی، جس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 49 ممالک شریک ہو رہے ہیں۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ مجھے یاد آتا ہے جب 2003 میں عراق میں صدام کی حکومت گری تھی، اس کے فوراً بعد مکہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں اتحاد کی بات، مسلمانوں کے درمیان مسئلہ کی اتحاد کی بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں جو نتیجہ تھا وہ بہت دلچسپ تھا، اس میں نتیجہ یہ تھا، ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کی جو اصل مشکل ہے، وہاں کی جو سماجی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے صرف ایک نظریے کو پروپگیٹ کیا ہے اور مضبوط کیا ہے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے تھے سعودی حکام کے، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس میں وہ بقول ان کے جو مخالف تھے، جو ایک شیعہ عالم دین جو اکثر لمبے عرصے سے انڈر گراؤنڈ تھے، زیر زمین تھے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ کانفرنس ہوئی تھی 2003 میں، جس میں اپنی شبی بہتر بنانے کی کوشش کی تھی اور یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم صرف ایک خاص طبقے کو تقویت دیتے ہیں ایک مسلکی اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں بھی جو اب دہشت گردی مخالف عالمی کانفرنس ہے اس کے دو مقاصد ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی شبی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس شبی بہتر کرنے میں خود امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی اسی ماہ شروع میں اردن میں سعودی عرب کے سفیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے خطے میں دہشت گردی کے واقعات کو، خاص طور پر شام اور عراق میں سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے ان دہشت گرد گروپوں کو۔ اور ایک اور دلچسپ بات میں اس موقع پر کہوں گا کہ خود صہیونی حکومت کے سابق سفیر نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں سعودی عرب کی معاونت کا دہشت گردی کے لیے اعتراف کیا تھا۔ خود امریکی اراکین پارلیمنٹ نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ یہ تحقیق کی جائے کہ سعودی عرب کی دہشت گردی میں کتنا تعاون ہے، تو یہ سب حقائق سامنے رکھ کر کے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب، چونکہ اس کی وہ تاریخ ہے، میں سمجھتا ہوں میرا جواب کچھ لمبا ہو رہا ہے لیکن جی، اس کی تاریخ ہے جس میں افغانستان میں سوویت یونین کو باہر نکالنے کے لیے اس نے مدد کی اور پھر وہی طالبان اور القاعدہ بن گئے، اور دوسرے ممالک میں بھی وہ مختلف طریقوں سے دہشت گردی کی معاونت کرتا رہا ہے۔ اس قسم کے شواہد مقامی حکومتیں بار بار پیش کرتی رہی ہیں۔
جی محمد احمد کاظمی صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ جیسا کہ محمد احمد کاظمی صاحب نے اشارہ کیا کہ افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے حوالے سے سعودی عرب کا کردار، اور اس جانب اشارہ کیا، تو پاکستان میں جو طالبان اور القاعدہ سے وابستہ جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کا جو کردار سامنے آتا ہے وہ انتہائی وحشیانہ ہے. اس وقت پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, تو لہٰذا اگر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے تانے بانے ہیں اس کی جڑیں جو ہیں وہ بھی
سعودی عرب سے ملتی ہیں. جی یہ ہم ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ خود ویکی لیکس نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے جس میں امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی مالی مدد کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں اور یہ دنیا بھر میں اس نے نہ صرف یہ کہ مالی مدد کرتا ہے بلکہ مختلف طرح کی امداد جو ہے وہ دہشت گردوں کی کرتا ہے جن میں مالی مدد بھی شامل ہے, اسلحہ جاتی مدد بھی شامل ہے. لیکن میرے نزدیک سب سے بڑھ کر سعودی عرب کا جو بھیانک کردار میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے حوالے سے ہے وہ فکری مدد ہے. یعنی سعودی عرب نے ایک ایسے بری بدعت کا یا ایسے برے عمل کا آغاز کر دیا ہے دنیا بھر میں یا اسلامی ممالک میں کہ جس کے بعد دہشت گردی کو روکنا جو ہے وہ اب قدرے سخت ہو چکا ہے. یعنی ایک فکر کو اس نے رواج دے دیا ہے اور وہ ہے سلفی فکر, وہ ہے دوسروں کو کافر کہنے کی فکر. آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کی یہ خبر تھی کہ خود سعودی عرب کے اندر جو شیعہ علاقے ہیں, جو مشرقی علاقے ہیں,
جی
وہاں پر سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کتابیں جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں, اب شروع کر دی گئی ہیں پڑھانی, جن میں تکفیری عقائد جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ پھیلے. جب آپ کسی دوسرے مسلمان فرقے کو کافر کہیں گے تو دہشت گردی کے علاوہ اس کا کوئی اور نتیجہ برآمد ہو ہی نہیں سکتا. یہی سعودی عرب نے کیا ہے افغانستان میں, یہی اس نے کیا ہے پاکستان میں, یہی اس نے کیا ہے ہندوستان میں. یعنی پہلے وہابیت کے نام سے اس نے جو اپنے ایک مخصوص مکتبہ فکر کی ترویج کی ہے یہ خود دہشت گردی کا سبب بنا ہے اور دہشت گردی پر منتج ہوا ہے. تو صرف ہم ہی یہ نہیں کہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ سرچشمہ ہے دہشت گردی کا پاکستان افغانستان یا دوسرے ممالک میں, بلکہ جیسا کہ میں نے ہلیری کلنٹن کا نام لیا یا کچھ دن پہلے گارڈین نے ایک رپورٹ شائع کی تھی تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا اور انکشاف کیا گیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے, خاص طور پر پاکستان عراق میں ہے, شام میں ہے, یمن میں ہے, بحرین میں ہے, کہاں کہاں نہیں ہے.
جی محمد احمد کاظمی صاحب, بات ہوئی جب سعودی عرب کے انٹیلیجنس معاونت کی تو شام کے حوالے سے اور عراق کے حوالے سے آپ کی گہری نظر ہے اور عراق میں آپ خود جو ہیں وہ زمانے جنگ میں بھی رہے ہیں اور شام کے حوالے سے بھی آپ کی جو نظر ہے وہ بہت گہری ہے, تو اس حوالے سے اگر ہم آپ کی نظر جاننا چاہیں کہ سعودی عرب کا وہاں پر جو حکومت کے خلاف دہشت گرد گروہ اور مسلح گروپ جو تحریک چلا رہے ہیں شام میں اور عراق میں جو بم دھماکے ہو رہے ہیں اس میں سعودی عرب کی انٹیلیجنس کا کتنا کردار آپ کو نظر آتا ہے؟
میں خود ایک واقعے کا عینی شاہد ہوں. یہ بات تقریباً 2004 یا 2005 کی ہے. میں کربلا سے بغداد کے لیے آ رہا تھا کہ وہاں ایک سڑک حادثہ ہوا اور اس میں کچھ لوگ مارے گئے, دجلہ ندی میں کچھ لوگ گاڑیاں گر گئی تھیں, تو اس وقت ہماری بھی گاڑی سلو ہوئی اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہیں جو زائرین تھے انہوں نے کچھ وہاں فوٹو کھینچنے کی کوشش کی. تو جو ان ممالک میں بار بار سفر کرنے کے تجربے کی روشنی میں میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر سعودی شہری باقاعدہ موجود تھے اس لال سفید چیک والے رومال کے ساتھ سر پر, اور انہوں نے بہت ہی شدت سے زائرین کے ساتھ برتاؤ کیا اور وہ یعنی جگہ جگہ موجود تھے. محمودیہ, اسکندریہ اور کربلا کے راستے میں جو بغداد اور کربلا کے درمیان جو اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں, تو میں اس کا عینی شاہد ہوں. دوسری بات یہ کہ عراق میں سعودی دہشت گردوں کی موجودگی خود ایک سعودی وزیر نے اس کا اعتراف کیا تھا، یہ بات ہے تقریباً 2006 کی، انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 2500 نوجوان عراق میں جہاد کے لیے چلے گئے ہیں بقول ان کے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو ہماری حکومت کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، تو یہ شواہد باقاعدہ موجود ہیں۔ اور میں پچھلے تقریباً 2 سال میں 2-3 بار شام بھی گیا ہوں، شام میں میں نے وہ حالات دیکھے ہیں، خود دمشق میں زینبیہ جو علاقہ ہے وہاں میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور محسوس کی ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے اپنے اس نظریے کو، وہابیت کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کوشش ہوتی رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہی نظریاتی سرچشمہ ہے جو شام میں بھی دہشت گردی کو مدد دے رہا ہے۔ تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بار بار خود اعتراف کر رہے ہیں، اور ابھی جو اسی مہینے کے فروری کے شروع میں جو اردن میں سعودی سفیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شام اور عراق میں کچھ یعنی سعودی حکومت یا سعودی ایلیمنٹس عناصر معاف کیجئے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، تو ان اب کوئی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ شواہد بار بار آ چکے ہیں، اور بس بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اکثر اس بات میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہ مسلکی کوئی اختلاف ہے، بلکہ یہ سنی اور شیعہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک شدت پسند نظریہ ہے سعودی عرب میں جسے سنی حضرات بھی سنی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح پرسپیکٹو میں اور حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے۔
جی جی، بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب اس گفتگو کے لیے، اور جناب گلشن عباس نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔